نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا اتا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، انسان کے اوپر ایک لامتناہی زمانہ ایسا گزرا ہے جب وہ کوئی قابل قدر چیز نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، اپنی تمام مخلوقات میں اس کو وہ مقام عطا فرمایا جو کسی اور مخلوق کو نہیں ملا ہوا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک مقصد سے اس دنیا میں بھیجا، اور وہ مقصد کیا ہے یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرما دیا کہ ہم نے جن اور انس کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ہم نے نہیں پیدا کیا جن و انس کو مگر صرف اس لیے کہ ہماری عبادت کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مقصد سے انسان کو جب دنیا میں بھیجا تو اب وہ مقصد کیوں اس کے لیے رکھا؟ کیونکہ اس کو اشرف بنایا، تمام مخلوق سے زیادہ افضل بنایا۔ کسی اور کو ایک مقصد نہیں دیا گیا سوائے جن اور انسان کے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے عقل عطا فرمائی انسان کو جو کسی اور میں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تم کو بیکار پیدا کیا؟ اللہ تعالیٰ کی تو کوئی چیز، کوئی تخلیق بیکار نہیں ہے، اس کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے، کوئی نہ کوئی فائدہ ہے، کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ کوئی کام بھی اس کا ایسے نہیں ہوتا کہ بس یوں ہی کر دیا، تو انسان کو بھی اس نے یوں ہی کھیل تماشے کے لیے پیدا نہیں کیا کہ وہ دنیا میں آئے، کھائے پیے، ہنسے کھیلے کودے اور چلا جائے دنیا سے، زیادہ سے زیادہ گھر بنائے، بچے پیدا کرے اور اس کے بعد یہ سوچے کہ میرا مقصد پورا ہو گیا اور دنیا سے چلا جائے، یہ اس کا مقصد نہیں ہے۔ اس کا مقصد تو کچھ اور ہے، اور وہ مقصد اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرما دیا ہے کہ یہ تمہارا مقصد ہے۔ مگر آج اکثریت انسانوں کی یہ نہیں جانتی کہ وہ دنیا میں کیوں آئے، اللہ تعالیٰ نے کیوں ان کو پیدا فرمایا، اللہ تعالیٰ ان سے کیا کروانا چاہتا ہے۔ کیا اللہ کی عبادت کے لیے فرشتے کم تھے؟ فرشتوں نے کہا تھا جب اللہ تعالیٰ نے آدم کو تخلیق کیا تو فرشتوں نے کہا تھا اللہ اس کی کیا ضرورت تھی، ہم جو تیری تسبیح کرنے کے لیے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے صرف تسبیح کرنے کے لیے نہیں انسان کو پیدا کیا، عبادت کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ آپ پوری کی پوری زندگی اللہ کی غلامی میں گزاریں، اللہ کے غلام بن کے رہو۔ عبد کا مطلب کیا؟ غلام، بندہ۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں انسانوں سے بندگی، غلامی، اور غلامی صرف دو چار گھنٹے کی نہیں ہوتی۔ غلامی وہ نہیں ہے کہ جس صرف مسجد میں گئے تو اللہ میں تیری غلام، اور مسجد سے باہر قدم نکالا تو اللہ میں اپنے نفس کی غلام، میں اپنی خواہشات کی غلام، یہ غلامی نہیں ہوتی۔ غلامی کیا ہوتی ہے کہ انسان 24/7 یعنی 24 گھنٹے کا غلام ہے، کوئی چھٹی نہیں ہے غلامی کی کہ شادی آ گئی تو غلامی میں چھٹی ہے، غم آ گیا تو غلامی کی چھٹی ہے، ہاں جوانی ہے تو غلامی کی چھٹی ہے، بڑھاپا آئے گا تو غلامی کریں گے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی غلامی ہر دم ہے، کیونکہ اللہ کا تم پہ احسان ہے کہ تم کچھ نہیں تھے۔ کتنا لامتناہی زمانہ انسان پہ ایسا گزرا کہ وہ کچھ بھی نہیں تھا۔ کیا اللہ تعالیٰ نے سورہ انسان میں فرمایا کہ تم پر ایسا وقت گزرا ہے جب تم کوئی قابل ذکر چیز ہی نہیں تھے؟ کیا تھے آپ سوچیں، 100 سال پہلے آپ کیا تھے، کہاں تھے، آپ کی کیا شناخت تھی، آپ کا کیا نام تھا، کوئی بتا سکتا؟ کچھ بھی نہیں، نتھنگ۔ اور اس نتھنگ سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں کچھ وجود دیا، اور اس رب کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اس نے تمام مخلوقات میں ہمیں انسان بنا کے پیدا فرمایا۔ ہم کوئی گائے، بکری، کوئی کیڑا مکوڑا بھی ہو سکتے تھے۔ کبھی آپ نے سوچا کہ میرا کیا حق تھا کہ میں انسان ہی بنتی؟ یہ تو رب تیرا احسان ہے کہ تُو نے مجھے انسان بنا کے تخلیق کر دی اور اس دنیا میں بھیجا۔ مگر اب انسان تو بن گئے، اس کے بعد ذمہ داری اور بڑھ جاتی ہے. اور وہ ذمہ داری کیا کہ اب ہر دم اللہ کی عبادت کرنی. اللہ تعالیٰ نے سورہ عنکبوت میں فرمایا احاسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا, کیا لوگ صرف یہ کہنے پہ چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لے کر آئے اور وہ آزمائے نہیں جائیں گے؟ تم نے کیا سوچ لیا کہ تمہاری آزمائش ہی نہیں ہوگی اور اللہ تعالیٰ تمہیں ایسے ہی چھوڑ دیں گے کہ تم نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ تو بس ٹھیک ہے؟ یہ کہاں پہ لکھا تھا کہ صرف ایمان لانے پر کام ختم ہو گیا؟ صرف لا الہ الا اللہ کہنے سے جنت مل گئی؟ جنت اتنا آسان سودا نہیں ہے, یہ اللہ کا بڑا مہنگا سودا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا سودا بڑا مہنگا ہے اور اللہ کا سودا کیا ہے؟ جنت ہے. کہ اللہ تعالیٰ کا یہ سودا ہے, اس کے لیے تمہیں کچھ قیمت دینی پڑے گی. وہ قیمت ادا کرو گے تو سودا خرید سکو گے. اور فرمایا کہ میں نے کسی جنت کے چاہنے والوں کو سوتے ہوئے نہیں دیکھا. یعنی جو انسان جنت کی چاہت رکھتا ہو, میں نے اس کو یہ نہیں دیکھا کہ وہ انسان کبھی پھر بے فکر ہو کے غافل ہو کے سو جائے. جو جنت کے چاہنے والے ہیں اس کو تو بڑا جاگنا پڑتا ہے, اس کو بڑی محنت کرنی پڑتی ہے, اس کو بڑی مشقت کرنی پڑتی ہے. لیکن آج دیکھ لو ہم پر ایسی غفلت چھائی ہوئی ہے, اتنی زیادہ غفلت ہے کہ ہم یہی نہیں جانتے اکثریت ہم میں سے کہ ہمارا مقصد حیات کیا ہے, ہم کیوں دنیا میں آئے, کیوں ہمیں بھیجا گیا. ہم نہیں جانتے جنت کا سودا پانے کے لیے کیا قربانی دینے کی ضرورت ہے, کیا مشقت کرنے کی ضرورت ہے, یہ ہم نہیں جانتے. اور ایسے سوئے میں ہیں, غفلت میں اتنے سوئے میں کہ جاگنے کا نام نہیں لے رہے. آج اللہ کی کتنی مخلوق ہے قرآن سے دور, سمجھ ہی نہیں کہ قرآن کیا کہتا ہے. ناظرہ پڑھتے جا رہے ہیں لیکن یہ نہیں معلوم کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا بات کر رہا ہے. کتنی مخلوق ہے. پھر اسی طرح کتنے ہی لوگ ہیں نماز صحیح پڑھنا نہیں جانتے, نماز کا ترجمہ نہیں جانتے, اللہ تعالیٰ کے احکامات کیا ہیں وہ نہیں جانتے, اللہ تعالیٰ کن باتوں سے راضی ہوتا ہے اور کن سے ناراض ہوتا ہے ان کو نہیں شعور ہے. وہ دنیا میں کیوں بھیجے گئے اس سے بالکل لا علمی ہے. تو جب قرآن کہتا ہے نا وہاں کی زندگی کے بارے میں کہ اس دنیا کے لیے تم رہنے کے لیے نہیں آئے, یہاں سے جانے کے لیے آئے ہو. قرآن بار بار ایک بات کہتا ہے, تم نے جانا ہے, تم نے جانا ہے, تم نے لوٹنا ہے, تم نے لوٹنا ہے, تم نے لوٹنا ہے. اور ہم کیا کہتے ہیں, ہم نے جینا ہے, ہم نے جینا ہے, ہم نے جینا ہے. ہماری زندگی دیکھو کیسے گزر رہی ہے, اسی طرح کہ ہمیں کوئی دیکھ کے یہی کہے گا کہ جیسے انہوں نے ہمیشہ یہی رہنا ہے, اس طرح سے زندگی گزار رہے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے ان لوگوں سے, انسانوں سے, قال کم لبستم فی الارض, کتنا ٹھہرے تم زمین میں, عدد سنین, گنتی کے کتنے سال تم ٹھہرے ہو زمین میں. تو لوگ کیا کہیں گے, قالوا لبثنا یوما او بعد یوم, ہم ٹھہرے ایک دن یا دن کا کچھ حصہ. یعنی پوری کی پوری یہ زندگی جو 70, 80, 90 کئی 100 سال تک جیے, ان کی زندگی ان کو ایسے لگے گی جیسے ایک دن یا دن کا ہو کچھ حصہ. اور فرمایا کہ وہ کہیں گے فسأل العادین, آپ بے شک پوچھ لیں گننے والوں سے, ان لوگوں سے پوچھ لیں جو گنتی کے بڑے ماہر ہیں کہ ہم واقعی اتنا ہی صرف رہے تھے, ہم اس سے زیادہ نہیں رہے. یعنی یہ پوری کی پوری زندگی دیکھو کتنی چھوٹی نظر آئے گی, وہ زندگی جو ہمیں آج اتنی لمبی نظر آتی ہے آخرت کے مقابلے میں یہ اتنی کم ہے کہ ایک دن یا دن کا کچھ پہر ایسے لگے گا. اور آگے فرمایا قال ان لبستم الا قلیلا, اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تم تو بہت ہی تھوڑا ٹھہرے, لو انکم کنتم تعلمون, کاش کہ یہ بات تمہیں سمجھ آ جاتی, کاش کہ تم اس وقت جان لیتے کہ تم کتنا کم ٹھہرے دنیا میں. آج جو اتنا لمبا ٹھہرنا لگتا ہے وہ قیامت کے دن اتنا کم لگے گا. ہاں اتنی ہی تھوڑی دیر لگے گی, جیسے بس ایک دن بھی نہیں لگے گا دن کا ایک پہر. اور اس زندگی میں ہم وہ کام کر جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ہمیشہ کی ناراضگی لے لیتے ہیں. وہ عمل آج ہمیں کتنے محبوب لگتے ہیں جن میں اللہ کی ناراضگی ہوتی, وہ تھوڑی دیر کی لذت, گناہ میں ذرا دیر کی لذت ہے لیکن اس کے نتائج کتنے لمبے ہیں کہ ایک لمحے کے لیے انسان کوئی بات منہ سے نکالتا ہے اور اپنا مقام جہنم میں اتنی نیچے بنا لیتا ہے کہ جتنی دوری آسمان اور زمین کے درمیان ہے یا مشرق اور مغرب کے درمیان ہے، اتنا نیچے اپنا مقام بنا لیتا ہے۔ تو بات چھوٹی سی لیکن حدیث میں آتا ہے کہ مقام دیکھو اللہ تعالیٰ کتنی نیچے کر دیتا ہے، اس لیے کہ اللہ کو وہ ایک بات پسند نہ آئی۔ یعنی آپ یہ اندازہ کیجئے کہ یہاں کا ایک عمل بھی آخرت میں انسان کو کتنی دوری تک لے جا سکتا ہے، یا تو ہمیشہ کی جنت دلا سکتا ہے یا ہمیشہ کی جہنم دلا سکتا ہے۔ ایک کلمہ کفر انسان یہاں پہ کہتا ہے اور وہاں پہ اس کا انجام کیا ہوتا ہے؟ ہمیشہ کی جہنم۔ یہاں پہ ایک نیکی کی بات انسان منہ سے نکالتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہوتی ہے، اور وہ اپنا مقام جنت میں کتنی اوپر بنا لیتا ہے کہ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کوئی انسان اپنے منہ سے کوئی بات نکالتا ہے جس کو وہ معمولی سمجھتا ہے، لیکن جنت میں اپنا مقام اتنا اونچا بنا لیتا ہے، اتنی اوپر بنا لیتا ہے، اس کے درجے اتنے اوپر ہو جاتے ہیں جتنی دوری مشرق اور مغرب کے درمیان۔ تو دیکھو ایک عمل اس زندگی کا انسان کو وہاں پہ یا تو دائمی جنت دلا سکتا ہے یا دائمی جہنم۔ یہ زندگی معمولی نہیں ہے، یہ زندگی بیکار کی نہیں ہے، یہ زندگی کھیل تماشے کے لیے نہیں ہے۔ دیکھو اس زندگی کے اوپر ہماری ہمیشہ کی زندگی ڈپینڈ کرتی ہے۔ یہی وہ زندگی ہے جس کا سودا کر لیں گے اللہ کے ساتھ تو یا تو ہمیشہ کی جنت مل جائے گی یا ہمیشہ کی جہنم مل سکتی ہے۔ فیصلہ ہمیں آج کرنا ہے اور یہ سوچنا ہے کہ اس زندگی کو ہم نے کیسے گزارنا ہے۔ دیکھو جب لوگ جنت میں چلے جائیں گے اور جہنم میں چلے جائیں گے تو اس وقت حدیث میں آتا ہے کہ موت کو ایک مینڈے کی شکل میں لایا جائے گا، جنت اور جہنم کے درمیان لا کے اس کو ذبح کر دیا جائے گا، اور جب اس کو ذبح کیا جائے گا اور یہ پکارا جائے گا کہ آج موت کو موت آ گئی، تو جنت والے اتنے خوش ہوں گے، اتنے خوش ہوں گے کہ اگر موت ہوتی تو وہ خوشی سے مر جاتے، اور جہنم والے اس قدر روئیں گے اور اس قدر افسردہ ہوں گے کہ اگر موت ہوتی تو وہ غم سے مر جاتے۔ یعنی اس کے بعد موت کوئی نہیں ہے، یہ موت یہ صرف یہاں کے لیے ہے۔ وہاں پہ تو انسان پکارے گا بھی، چاہے گا بھی اگر کہ موت آ جائے تو موت نہیں آنے، وہاں کی زندگی نہ ختم ہونے والی ہے، اور اس زندگی کو ہم نے آج سنوارنا ہے۔ پھر سوچیں کہ یہ لمحات، یہ دن، یہ زندگی کتنی قیمتی ہے کہ کیا اس کے اندر ہم افورڈ کر سکتے ہیں کہ ذرا دیر کی بھی غفلت کریں؟ کیا اس کے اندر ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہم چین سے بیٹھ جائیں اور آرام کریں اور سوچیں کہ کچھ بھی نہیں، بس یہ کھیل تماشا ہے؟ اور کیا ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ یہ بیکار ہے، بس ایسے ہی ہے اور اس کی کوئی قدر نہ جانے؟ یہ اتنی قیمتی ہے کہ اس کا اندازہ ہمیں آج نہیں ہے، اس کا اندازہ وہاں پہ ہوگا جو یوم الحسرہ ہے، حسرت کا دن۔ حسرت کا دن کیسے ہے کہ ہر ایک اس میں حسرت کرے گا، ہر ایک، کافر تو کرے گا ہی کرے گا، مومن بھی حسرت کریں گے، اور ان کی حسرت کیا ہوگی کہ کاش کوئی ایک لمحہ بھی زندگی میں ایسا نہ گزرتا جس میں ہم نے اللہ کا ذکر نہیں کیا، تو ہم نے ایک لمحہ بھی کیوں ایسا چھوڑ دیا؟ کاش ایک لمحہ بھی نہ ہم چھوڑتے، کاش ایک لمحے کی بھی ہم نافرمانی نہ کرتے۔ تو اب وہ جب دیکھیں گے کہ درجے کتنے درجوں کے اندر فرق ہے، اب جب وہ دیکھیں گے درجوں میں کتنا فرق ہے، کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کے قریب ہیں، اس کے عرش کے قریب ہیں، جنت الفردوس میں ہیں، اور کچھ لوگ نیچے کے درجوں میں۔ آج تو ہم بڑے آرام سے یہ کہہ دیتے ہیں نا کہ کوئی بات نہیں، نیچے کا بھی درجہ مل گیا تو چلے گا۔ دنیا میں تو نیچے کا درجہ نہیں چاہتے، دنیا میں ہر کوئی چاہتا ہے مجھے اچھے سے اچھا گھر ملے، اچھے سے اچھا لباس پہنو، اچھے سے اچھی میری یعنی جو سٹیٹس ہو بہتر سے بہتر ہو، اچھے سے اچھی جگہ پہ میرے بچے پڑھیں، دنیا میں ہر چیز بیسٹ چاہتے ہو۔ حالانکہ یہ زندگی کتنی ہے؟ بہت مختصر۔ اور آخرت جو ہمیشہ کی ہے، جہاں پہ ایک سٹیٹس مل گیا، ایک درجہ مل گیا تو بڑھے گا نہیں، کمائیاں کر کے آپ اپنا درجہ بڑھا نہیں سکتے. یہاں پہ تو آپ محنت کر کے, مشقت کر کے, کمیٹیاں ڈال کے, اور آپ سوچتے ہیں کہ اس کے بعد کوئی بات نہیں, میں اس سے بہتر جگہ گھر لے لوں گی, اس سے اچھا بنا لوں گی. وہاں پہ محنت کرنے سے اور زیادہ نمازیں پڑھ لینے سے اور نیکیاں کر لینے سے جنت کے درجے بلند نہیں ہو جائیں گے. جو ایک دفعہ ملے گا بس وہیں رہیں گے. اور کتنا آسان ہے آج کہ ایک نیکی اور کر کے انسان اپنا درجہ وہاں پہ بڑھا سکتا ہے. کتنا آسان ہے آج کہ انسان تھوڑی سی اپنی زندگی میں محنت کر کے اپنے درجے اونچے کر سکتا ہے. لیکن آج انسان دیکھو کتنا غفلت میں ہے. آج انسانیت سوئی پڑی ہے, اور جگاؤ تو کہتے ہیں ہم نے جاگنا نہیں ہے. بالکل ایسے ہی کہ اندھیرے میں جیسے کوئی سویا ہوتا ہے نا, آپ آ کے لائٹ جلائیں تو کہتے ہیں لائٹ بند کرو, لائٹ بند کرو. اسی طرح جو اندھیروں میں سوئے ہوئے نا, ان کو اچھا نہیں لگتا جب ان کو کوئی جگاتا ہے. کہتے ہیں ہمیں سونے دو, کیونکہ یہ غفلت کی نیند سوئے ہوئے ہیں, اور اس غفلت کی نیند سے جاگنا نہیں چاہتے. اور آج جب لوگوں کو کہتے ہیں آؤ اللہ کی طرف, اللہ تعالیٰ خود قرآن کریم میں فرماتا ہے ففروا الی اللہ, اللہ کی طرف دوڑ کے آ جاؤ, آ جاؤ اللہ کی طرف, اللہ پکار رہا ہے تمہیں. تو لوگ کہتے ہیں نہیں نہیں نہیں, پتہ نہیں ہم اس طرف آ گئے تو شاید ہمیں حجاب لینا پڑے گا, شاید ہمیں ایسے کرنا پڑے گا, پتہ نہیں ہماری کتنی پابند زندگی ہو جائے گی, پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ تم سے اتنی محبت کرتا ہے, آؤ قرآن کی طرف آ کے دیکھو, اور پھر دیکھو کہ اللہ اپنے نافرمانوں سے کتنی محبت کرتا ہے. اندازہ کریں فرما برداروں سے تو اللہ کی محبت کتنی ہوگی. جو رب نافرمانوں سے اتنی محبت کرتا ہے, فرما برداروں سے کتنی کرتا ہوگا. اللہ تعالیٰ نے بار بار قرآن کریم میں نافرمانوں کو فرمایا ہے کہ آ جاؤ میری طرف, اس سے نہ ڈرو کہ تمہارے گناہ کتنے ہیں, یہ دیکھو کہ میری رحمت کتنی ہے. میری رحمت ڈھانپ لیتی ہے ہر چیز کو. لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا کبھی, یہ سوچ کے نہ پیچھے ہو جانا کہ ہم تو اب اتنے گناہ گار ہیں اب کیا فائدہ. کبھی یہ نہ سوچنا ساری زندگی تو ہم نے گناہ کیا اب کیا ضرورت ہے. نہیں, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جیسے بھی ہو آ جاؤ, پلٹ آؤ, پلٹ آؤ, کی زندگی کے کسی حصے میں بھی پلٹ آؤ, مگر جتنی جلدی پلٹو گے اتنا ہی اچھا ہے. آپ دیکھیں جتنی, اگر آپ کا آپ کسی وقت کسی راستے پر جا رہے ہیں اور آپ راستہ گم کر دیں, غلط راستے پر چلے جائیں, جتنی آگے نکلتے جائیں گے کیا ہوگا, اتنا ہی مشکل ہوگا واپس آنا. اور جتنی جلدی آپ ریئلائز کر لیں گے کہ نہیں او میں تو غلط آ گئی ہوں, اتنا ہی پلٹنا آسان ہو جاتا ہے نا. جتنی دور آپ نکلتے جائیں گے, یہ گناہوں کی یا نافرمانی کی یا غفلت کی جو زندگی ہے نا, اس میں جتنا آگے جاتے جاؤ گے اتنا ہی واپس آنا مشکل ہو. اللہ تعالیٰ تو پھر بھی بلاتا رہتا ہے. دیکھو آپ انسانوں میں کسی کے ساتھ برائی کرو, بدتمیزی کرو, وہ کہتا ہے ایک دفعہ نہیں 10 دفعہ میں تم سے بات نہیں کرتی. آپ کسی سے منہ موڑو وہ کہتا ہے تم میرے سے کیا منہ موڑتی ہو, میں تو تمہیں خود نہیں بلاتی. وہ رب کائنات, ہم کیا چیز ہیں, ایک ذرہ, ذرے کی بھی ہماری اوقات نہیں, اور وہ رب کائنات بلاتا ہے کہ آ جاؤ میری طرف. ففرو, دوڑ کے آ جاؤ, بھاگ کے آ جاؤ میری طرف, مت جاؤ دور. ایک بائبل میں ایک سٹوری ہے ایک بادشاہ کی, اس میں لکھا ہوا ہے کہ ایک بادشاہ تھا, اس کے بہت سارے بیٹے تھے. ایک بیٹا بڑا نافرمان ہو گیا تھا اور اس نے کہا میرا حصہ مجھے دے دو اور مجھے جانے دو, میں نے اپنا حصہ چاہتا ہوں. بادشاہ نے اس کو اس کا حصہ دے دیا اور وہ چلا گیا. باقی بیٹے بڑے اچھے تھے, فرما بردار تھے, وہ بادشاہ کے پاس رہے. اب یہ جو نافرمان بیٹا تھا بڑے عرصے تک گھومتا پھرتا رہا, ساری دولت لٹا کے ایک دن خالی ہاتھ ہو کے کنگال ہو کے واپس آ گیا. جب واپس آیا تو بادشاہ نے آگے بڑھ کے اس کو گلے سے لگایا, اس کو پیار کیا, اس کو اور بھی زیادہ پہلے سے زیادہ توجہ دینے لگا. تو باقی بیٹوں نے کہا یہ تو نافرمان, یہ ایسے کر کے نکل گیا, ایسے کر کے نکل گیا, اور آپ نے پھر اس کو گلے لگا لیا. اس نے کہا کہ دیکھو ایک چرواہا جو ہوتا ہے اس کی بہت سی بکریاں ہوتی ہیں, لیکن جب کسی ایک بکری کو بھیڑیا اٹھا کے لے جاتا ہے تو وہ ساری بکریوں کو چھوڑ کے اس ایک کے پیچھے دوڑتا ہے کہ میں کسی طرح اس کو بچا لوں. اسی طرح تمہارا رب ہے, اس کے پیارے, اس کے بندے, اس کے نیک بندے تو اس کے ہیں ہی, لیکن جب ایک بندہ نافرمان ہوتا ہے اور اس سے دور جاتا ہے نا, تو وہ رب اس کو بلاتا ہے کہ آ جاؤ تم میری طرف, یہ میرے پیارے تو میرے ہیں ہی, مگر تم میرے سے دور کیوں جاتے, تم آ جاؤ میری طرف. لیکن انسان کہتا ہے نہیں देखी जाएगी और जब होगा तो देखी जाएगी। देखो आज हम कितने सियाने हैं, एक शादी होती है ना, एक साल पड़ा होता है और हम साल पहले शादी की तैयारियां शुरू कर देते हैं। उसमें हम ये नहीं कहते देखी जाएगी, उसमें कहते हैं कि नहीं 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 पहले से तैयारी करो, हाँ कोई कमी ना रह जाए। अच्छा फिर आप देखो सर्दियां अभी आई नहीं और सर्दियों के लिबास आ गए हैं और लोग धड़ाधड़ ले रहे हैं और सिलवा रहे हैं, कह रहे हैं कि नहीं सर्दी आने वाली है, अभी आई नहीं आने वाली है, तो उसकी पहले से तैयारी करेंगे। तब नहीं कहते देखी जाएगी जब सर्दी आएगी, तब नहीं कहते। हालांकि क्या पता कि सर्दी का आने से पहले ही जिंदगी खत्म हो जाए, क्या पता जो शादी आने वाली है वो हो भी कि ना हो। बच्चा पैदा नहीं होता, माँ के पेट में होता है तो माँ उसकी तैयारी शुरू कर देती है, उसके कपड़े लेने लगती है, उसकी चीजें बनाने लगती है, कहते हैं जब बच्चा आएगा तो फिर उसको चाहिए होंगे। ये नहीं उस वक्त कहते देखी जाएगी जब पैदा होगा। लेकिन देखो वो मौत जिस पे आप ये नहीं कहते कह सकते कि देखी जाएगी, इसलिए कि उसका वादा अल्लाह ताला ने फरमाया कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का जायका चखना, हर नफ्स को, वो तो गारंटीड है। उसके ऊपर हम जो गारंटीड चीज है उसके ऊपर हम कहते हैं देखी जाएगी, जब मौत आएगी ना तो देखी जाएगी, हमने कब्र में उतरना है, ये यकीनी बात है, यकीनी बात है। फिर भी हम कहते हैं देखी जाएगी, जब वो मरहले आएंगे ना तो देखी जाएगी। फिर आप देखो कि इस जवानी के ऊपर इतना जोम है, कहते हैं अभी जवानी में तो लगता ही नहीं ना कि वह मरना है, कहते हैं जब बुढ़ापा आएगा फिर जब कब्र में पैर लटके होंगे तब देखी जाएगी। कैसे देखी जाएगी, अगर कब्र ने भींच लिया तो देखी जाएगी, फिर अगर कब्र में सांप और बिच्छू इस चेहरे पे लौटने लगे तो देखी जाएगी। फिर कहते हैं हाँ जब कियामत आएगी, अभी कौन सा किसी ने आके बताया, अब उस वो दिन आएगा ना देखी जाएगी फिर। तो अगर उस दिन मीजान में नेकियां और बदियां जब तुलने लगेंगी और नेकी कोई कम हो गई तो क्या देखी जाएगी, हाँ? और उस दिन जब वहां पुल सिरात के सामने खड़े होंगे और लोग पुल सिरात से गुजर रहे होंगे, मखलूक खुदा सब ने गुजरना है, कोई एक भी ऐसा नहीं है जो ना गुजरे, सब गुजरेंगे उसके ऊपर। और वो सिरात जो है वो किस पे रखा जाएगा, जहन्नुम के ऊपर, बाल से ज्यादा बारीक और तलवार से ज्यादा तेज। और अब हमारी बारी जब आने वाली है, तसव्वुर करें उसको कि जो पहला कदम हमने अभी रखना है, हम देख रहे होंगे अपने सामने के लोग कट कट के गिर रहे हैं जहन्नुम के अंदर, और जहन्नुम की आग है कि समंदर है आग का, स्याह काली, और लोगों की चीखों पुकार जो कट कट के गिर रहे हैं। उस वक्त हमें नहीं पता कि हमारा जो कदम पुल सिरात के ऊपर रखा जाएगा तो वाकई पार हो सकेंगे या नहीं, तो क्या वो देखा जाएगा फिर, उसके लिए आप कह सकते हैं देखी जाएगी। कैसे हम सोच सकते हैं इन सारे मरहलों पे कि देखा जाएगा जी, वो जब होगा देखा जाएगा, हम आज की अपनी करें उस वक्त का देखा जाएगा। आज हमारे सामने ऐसे लगता है कि दुनिया के मसले ही मसले, यहीं की परेशानियां, यहीं के काम, यहीं की जरूरियात, यहीं की हर चीज हमारे सामने ऐसे छाई हुई है कि आखरत के लिए ना जैसे पर्दा आ गया आंखों के सामने। वो शैतान को जब अल्लाह ताला ने निकाला था ना आसमानों से, तो उसने यही कहा था कि या अल्लाह मैं इसके दाएं से भी आऊंगा, बाएं से भी आऊंगा, आगे से भी आऊंगा, पीछे से भी आऊंगा। उसने कहा था कि अल्लाह मैं इसके दुनिया के मसले इतने बढ़ा के दिखाऊंगा कि इसको तेरी जन्नत भूल जाएगी, मैं इसको दुनिया की रंगीनियां इतनी दिखाऊंगा कि तेरी जन्नत ही भूल जाएंगे। और हम भूल गए, आज दुनिया कोई जन्नत बनाया हुआ है और दुनिया के मसले ही हमारे लिए जहन्नुम है, और इन्हीं में इतना फंस के रह गए हैं कि आखरत जो मामला सबसे सीरियस मामला है उसको भूल ही नहीं चुके, बल्कि उसको ऐसे टाला हुआ है जैसे कि कोई, जैसे हमारा अकीदा ही नहीं, ایسے لگتا ہے جیسے ہمارا ایمان ہی نہیں کہ اللہ کے آگے ایک دن کھڑے ہونا. ہاں جب وہ دن آئے گا نا تو اس دن پتہ چل جائے گا کہ کون کتنے پانی میں ہے, کون کامیاب ہے اور کون ناکام ہے. آج جو کامیابی اور ناکامی کی ڈیفینیشن ہمیں پتہ چلتی ہے نا وہ سب بدل جائیں گی. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَاز, جو آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ ہے کامیاب. ہاں اس دن جب کھڑے ہوگے تو پتہ چلے گا. یہ آج جو تمہیں لگتا ہے نا کہ جس کے پاس پیسہ ہے وہ کامیاب ہے, جس نے کوئی بڑا عہدہ پا لیا وہ کامیاب ہے, جس کو بڑی کرسی مل گئی اقتدار مل گیا بڑے کامیاب ہے, ہاں جس کے پاس بڑا گھر ہے وہ بڑا کامیاب ہے. اس دن پتہ چلے گا کامیابی کیا اور ناکامی کیا ہے. اس دن اللہ کے ہاں اعلان ہوگا کہ فلاں بنت فلاں یہ کامیاب ہو گئی ہے, پورے مجمع کے اندر یہ اعلان کیا جائے گا یہ فلاں کامیاب ہو گئی یا یہ فلاں ناکام ہو گئی. اس یہ ہے اصل کامیابی جس کے بعد کوئی ناکامی نہیں, اور اس دن جس کو ناکامی مل گئی اس کے بعد کوئی کامیابی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے کامیابی اور ناکامی بتایا ہے قرآن میں کہ کامیابی کیا ہوتی ہے اور ناکامی کیا ہوتی ہے, لیکن چونکہ یہ بات ہمیں دنیا میں سمجھ نہیں آتی نا اس لیے ہماری دوڑ ہی کچھ اور ہے. جس دن یہ بات سمجھ آ گئی نا کہ کامیابی تو یہ ہوتی ہے, یہ ہے کامیابی, یہ ہے کامیابی کہ ایمان لا کے جو صالح عمل کرے وہ ہے کامیابی. جب یہ بات سمجھ آ گئی نا تو اس دن دیکھنا ہماری جو محنت ہے کوشش ہے دوڑیں ہیں سب بدل جائیں گی. ہماری یہ جو بھاگ دوڑ ہے نا جس طرف آج لگ رہی ہے یہ اس طرف نہیں لگے گی, پھر کسی اور طرف لگے گی. زندگی کے رنگ ڈھنگ بدل جائیں گے, زندگی پھر ہم ایسے نہیں بتائیں گے جیسے آج بتا رہے ہیں, پھر زندگی اور ہی ڈھنگ پہ چلے گی. لیکن اس کے لیے یہ سوچ بدلنی ضروری ہے, یہ سوچ جو آج ہمارا مائنڈ سیٹ ہے نا یہ بدلنا ضروری ہے. یہ جو ہم نے آج معیار بنا رکھے ہیں کامیابی اور ناکامی کے وہ اس سے بالکل الٹ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بتایا. رب بتا رہا ہے کہ جو آگ سے بچ گیا وہ ہے کامیاب, ہم سوچ رہے ہیں جو دنیا کے مسئلوں سے بچ گیا وہ ہے کامیاب. رب بتا رہا ہے کہ جو جنت میں داخل ہو گیا وہ ہے کامیاب, ہم سوچ رہے ہیں جس کو اقتدار کی کرسی مل گئی جو الیکشن جیت گیا وہ ہے کامیاب, جس کا بزنس فلرش کر رہا ہے وہ ہے کامیاب. اگر یہ بات ہے تو پھر تو قارون کو آپ میں سے کون کہتا ہے کہ وہ کامیاب تھا, دولت تو اس کے پاس بھی بہت تھی. فرعون کے پاس جتنا اقتدار تھا شاید ہی کسی کے پاس ہوا ہو, اس کے ایک حکم کے اوپر بچوں کو ذبح کر دیا جاتا تھا, کیا وہ کامیاب تھا؟ اور دوسری طرف دیکھو ایک اور پکچر ہے ایک آدمی کی جو بے گھر ہے اور اس کے پاس کوئی وطن نہیں ہے, کوئی گھر نہیں ہے, کوئی مال نہیں ہے, کوئی جائیدادیں نہیں ہیں, خاندان والوں نے بھی چھوڑ دیا, تنے تنہا اپنے ملک سے در بدر ہو رہا ہے, ملک والے اس کو نکال رہے ہیں ڈپورٹ کر رہے ہیں, اور اس کا نام کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام. وہ ناکام تھے یا کامیاب؟ لیکن اگر ہم تو ایسے بندے کو دیکھیں تو ہم کہیں گے ہائے بیچارہ, ہائے یہ تو بیچارہ ہے, کیونکہ اس کے پاس تو کوئی پیسہ نہیں, اس کے پاس کیا ہے, کتنا بدقسمت ہے. اور ہماری جو ہم نے عینک لگائی ہوئی ہے اس سے ہم جو دیکھ رہے ہیں تو ہمیں تو فرعون جیسے کامیاب نظر آتے ہیں اور ابراہیم جیسے تو ہم ناکام کہتے ہیں. ہمارے معیار چونکہ بدل گئے, سوچیں بدل گئی ہیں, اسی لیے آج ہماری زندگیاں ایسی ہیں, اسی لیے ہر کوئی اس کامیابی کے لیے دوڑ بھاگ کر رہا ہے جو دنیا کے نظر میں کامیابی سمجھی جاتی ہے. اسی لیے ہر کوئی آج اقتدار عزت شہرت دولت ان چیزوں کے پیچھے بھاگ رہا ہے. اور اگر کسی کے پاس چار پیسے کم ہو تو کہتے ہیں ہائے اس کا تو کچھ نہیں بنا, اور وہ فلاں قسمت کا دھنی, آئے وہ فلاں اس کی گاڑی اس کا محل اس کی کوٹھی, اور ہماری آنکھیں ایسی پھٹی کی پھٹی رہ جاتی. کہ ہمارے معیار یہی ہے نا, سوچ کو بدلنے کی ضرورت ہے, سوچیں بدلو. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تو قرآن کریم میں فرماتے ہیں جن لوگوں کو کہ اولائکہم المفلحون، یہ ہیں لوگ جو کامیاب ہیں، ان میں تو کہیں پہ یہ نہیں لکھا ہوا کہ وہ جن کے پاس دولت ہے وہ بڑے کامیاب ہیں، وہ جن کے پاس آسائشیں ہیں وہ بڑے کامیاب ہیں، جن کے پاس لگژری لائف ہے وہ بڑے کامیاب ہیں. اللہ تعالیٰ نے تو جو ہمیں کامیابی اور ناکامی کے لیے ایک اور آیت سورہ کہف کے اندر آتی ہے، اللہ تعالیٰ نے وہ بیان فرمائی ہے کہ کس طرح کون ہیں وہ لوگ جو سب سے زیادہ خسارے میں ہوں گے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جن کی ساری کوشش اس دنیا کے لیے لگی، ساری کوشش اس دنیا کے لیے لگی، اور وہ یہی سمجھتے رہے کہ وہ بہت اچھا کر رہے ہیں، دنیا میں اپنی کوششیں کھپاتے رہے، محنت کرتے رہے، اور وہ کیا سوچتے تھے، ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ہم بڑا اچھا کر رہے ہیں، بڑے کامیاب ہیں، کیونکہ ان کی ساری کوشش کہاں لگ رہی، اس دنیا میں، اسی زندگی میں اور اسی کو سنوارنے میں. ایک آیت جب میں نے قرآن کریم میں پڑھی، بہت جس نے مجھے ڈرایا، اور بہت دن تک میں اس کے اوپر سوچتی رہی کہ یہ آیت، ایک ہی آیت کتنی زیادہ یعنی انسان کے لیے فکر کرنے والی ہے، اگر اس ایک آیت کو ہی پکڑ کے وہ سوچتا رہے. کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں فرمایا وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، ڈرو اس دن سے جس دن تمہیں اللہ کی طرف لوٹ کے جانا، ڈرو اس دن سے. یہ نہیں فرمایا ڈرو فقر و فاقے سے، کہیں تمہیں فاقہ نہ آ جائے، ہم تو ان چیزوں سے ڈرتے نا، ڈرو بیماریوں سے، کہیں تمہیں کینسر نہ ہو جائے، ڈرو اس وقت سے کہ کوئی تمہیں دنیا میں کوئی بے عزتی نہ مل جائے، کسی چیز سے بھی نہیں ڈرایا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں. کیسی بات ہے، اس چیز سے ڈرایا جس سے ہم ڈرتے ہی نہیں ہیں. فرمایا اس دن سے ڈرو جس دن تمہیں لوٹ کے جانا ہے. سارا قرآن ہمیں اس ایک دن سے ڈرا رہا ہے، اس کے لیے تیاری کر لو، اس کے لیے کچھ باندھ لو، اس کے لیے کچھ کر لو. یہ دنیا کیا ہے، متاع الغرور ہے، دھوکے کا گھر ہے، اس نے ختم ہو جانا ہے، یہ دھوکے کا گھر ہے، اور تمہیں لگتا ہے یہ ہمیشہ کا گھر ہے، یہ کبھی نہیں ختم ہوگی اور میری زندگی ایسے ہی چلتی رہے گی. اللہ تعالیٰ اس دن سے ہمیں ڈراتے ہیں، اور ہم دیکھو کیسے اس کے اندر مگن ایسے دنیا کے اندر ہے کہ قرآن کو کھول کے نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ اس دن سے تو نے ڈرایا، جس سے رب ڈرا رہا ہے وہ کتنی ڈرنے والی بات ہوگی، وہ کیسا دن ہوگا. وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثم توفا کلو نفس ما کسبت، پھر ہر نفس کو بدلہ دیا جائے گا جو اس نے کمائی کی، اور کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا کسی پہ. مسئلہ ہی یہ ہے کہ ہماری کمائیوں کے اگر ہمیں بدلے ملنے لگے تو پھر تو ہم ناکام ہیں، مسئلہ ہی یہ ہے، کیونکہ ہمارے پاس تو کوئی کمائی ہی نہیں، ہم نے تو کچھ کمایا ہی نہیں. وہ دیکھو کہ جو لوگ ڈرنے والے تھے اس دن سے، پھر ان کے لیے کیسا تھا کہ ایک بادشاہ آتا ہے، پہلے زمانے میں ایک بادشاہ گزرا، امیر شاہ اس کا نام تھا، وہ کسی جگہ شکار کھیلنے گیا، اور اس کے سپاہیوں نے ایک گائے دیکھی تو اس کو پکڑ کے ذبح کر لیا، اس کا گوشت کھا لیا. اور اس کے بعد پتا چلا کہ وہ گائے ایک بڑھیا کی تھی، بڑھیا کا گزر بسر اسی گائے سے ہوتی تھی، کیونکہ وہ اسی کا دودھ پیتی تھی، اسی کو وہی گائے چر چگ لیتی تھی اور اسی کا دودھ بیچ کے اور اپنا گزارا کرتی تھی. تو اس نے کہا کہ میری تو یہ میرے ساتھ تو بڑا ظلم ہوا، بادشاہ کو میں شکایت کروں. لیکن سپاہیوں نے اس کو بادشاہ تک نہیں جانے دیا. اس کو کسی نے بتایا کہ دیکھو جب بادشاہ 3 دن بعد یہاں سے واپس جائے گا تو وہ ایک پل کے اوپر سے گزرے گا، اور وہی ایک پل ہے جو شہر کی طرف جاتا ہے، اس کے سوا کوئی راستہ نہیں، لازمی وہ اس پل سے گزرے گا، تم وہاں پہ بادشاہ کو جا کے اور اپنی شکایت کر سکتی ہو. وہ بڑھیا وہاں پہ اس پل پہ کھڑی ہو گئی، اور جب بادشاہ گزرنے لگا تو اس نے اس کے گھوڑے کی لگام تھام لی اور کہنے لگی، امیر شاہ میرا اور تیرا ایک معاملہ ہے، میرا اور تیرا ایک معاملہ ہے، یہ پوچھ رہی ہوں کہ اس پل پہ فیصلہ کرنا چاہتے ہو یا قیامت کے دن پل صراط کے اوپر فیصلہ کرنا چاہتے ہو. امیر شاہ نے جب یہ بات سنی تو وہ کانپ گیا، اپنے گھوڑے سے نیچے اترا اور کہنے لگا، بڑھیا کیا بات ہے؟ بڑھیا نے پورا واقعہ سنایا. اس نے کہا ایک چھوڑ 7 گایوں کی قیمت اس کو ادا کرو. سات گایوں کی قیمت. اور پھر اس نے کہا اماں اس پل پہ معاف کر دو کیونکہ قیامت کے دن کے پل کے اوپر میں تمہیں بدلہ نہیں دے سکوں گا, اس پل پہ مجھے معاف کر دو. کبھی ہم نے بھی سوچا کہ کتنے لوگ ہم سے اپنا حق مانگنے کے لیے پل صراط پہ اس دن کھڑے ہوں گے اور ہمیں گزرنے نہیں دیں گے؟ کیا یہاں پہ کبھی ہم نے محاسبہ کیا اپنا کہ ہمارا کیا ہوگا, ہم کیسے اس پل سے گزریں گے؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ اس دن آپ ہمیں یاد رکھیں گے, رو رہی تھیں جہنم کو یاد کر کے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیوں رو رہی ہے؟ فرمانے لگی جہنم کو یاد کر کے رو رہی. دیکھا ہم بھی کبھی روتے ہیں, ہمیں پریشانیاں ہوتی ہیں, بیٹے کو جاب نہیں ملی, بیٹی کی شادی نہیں ہو رہی, نوکری کے مسئلے ہیں, مہنگائی بہت ہو گئی, ہائے ہمارے بچے کو وہاں پہ ایڈمیشن نہیں ملا, اس پہ تو ہمیں رونا آتا ہے, ہائے بیٹی اپنے گھر میں خوش نہیں, اس پہ تو روتے ہیں ہم. کبھی اس پہ بھی روئے ہیں کہ ہائے جہنم کو آج یاد کر لیا, اس کی آگ کو یاد کر لیا اور اس پہ رو رہے ہیں؟ یہ کون رو رہی ہیں؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا معمولی خاتون نہیں ہیں. وہ رو رہی ہیں تو پھر ساتھ پوچھتی ہیں یا رسول اللہ آپ کیا اس دن ہمیں یاد رکھیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ تین مقامات پہ کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا. پہلا مقام کون سا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعمال نامے تھمائے جائیں گے کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا, اس لیے کہ پتہ نہیں ہے دائیں ہاتھ میں آئے گا کہ بائیں ہاتھ میں آئے گا. جب میزان میں نیکیاں اور بدیاں تولی جائیں گی تب کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا, نہ ماں بچے کو, نہ باپ بیٹی کو, کوئی کسی کو نہیں دیکھے گا. اس وقت کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا جب تک کہ اس کی نیکیاں اور بدیاں تل نہ جائیں. تیسرا پل صراط پہ کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا جب تک کہ پار نہ ہو جائے, کسی کو کسی کا ہوش نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے ڈرو اس دن سے, جس جو دن بچوں کو بوڑھا کر دینے والا ہے, حاملہ کا حمل گر جائے گا. اللہ تعالیٰ اتنی بڑی بڑی بات فرما رہے ہیں اور اس دن سے ڈرا رہے ہیں ہمیں کوئی بھی ہوش نہ ہو, ہمیں کوئی بھی ہوش نہ ہو. لوگوں کو ہارٹ اٹیک ہو رہے ہیں کہ ہائے ہمارے کاروبار ڈوب گئے, ہائے ہمارا اتنا پیسے کا نقصان ہو گیا. او یہاں پہ تو زندگیوں کے نقصان ہو رہے ہیں, زندگیاں گزر رہی ہیں گمراہی میں اور غفلت میں اور ساری ساری زندگی گزار کے جا رہے ہیں, کوئی فرق نہیں پڑتا. کسی کو ہارٹ اٹیک ہوتے دیکھا کہ اس کو اپنی آخرت کی اتنی پریشانی ہو گئی ہو؟ ہاں کسی کو دیکھا آپ نے اس طرح روتے ہوئے کہ وہ دن کو یاد کر کے ایسا روئے کہ اس کو غم لگ جائے اس دن کا؟ جس کو اس دن کا غم لگ جاتا ہے نا اس کے لیے تو یہاں کی فکریں کوئی فکریں نہیں رہتی. وہ کہتا ہے یہ فکر کیا فکر ہے, یہ زندگی چار دن کی گزر جانی ہے, اصل فکر تو وہ ہے, وہ تو زندگی گزرنی ہی نہیں ہے. جو اس دن ناکام ہو گیا اور جہنم میں چلا گیا, ثم لا يموت فيها ولا يحيى, اس دن نہ کوئی موت ہے اور وہاں پہ نہ کوئی زندگی ہے, وہ مرنے سے بھی بدتر ہے, موت نہیں ہے وہاں پہ, زندہ بھی نہیں ان کو کہہ سکتے کہ یہ زندہ ہیں کیونکہ وہ زندگی زندگی کہنے کے قابل ہی نہیں ہے. اس دن سے ڈر نہیں لگتا, اس دن کی فکر نہیں ہوتی, اس دن کے لیے بے چینی نہیں اندر سے اٹھتی. کہتے ہیں بڑا مشکل ہے یہ کیسے کریں, عمل کرنا بڑا مشکل ہے. یہ مشکل نہیں ہے, وہ دن مشکل ہے جو 50,000 سال کا ہے, جب سورج اتنے قریب ہوگا کہ انسان پسینوں میں شرابور ہوں گے, وہ دن مشکل ہے, عمل مشکل نہیں ہے. اس دن انسان روئے گا کہ اللہ مجھے واپس بھیج دو, یا اللہ مجھے واپس بھیج دو کہ میں وہاں جاؤں اور کچھ عمل کر لوں, اللہ اب نہیں ایسے کروں گا دوبارہ, اللہ ایسی زندگی اب نہیں گزاروں گا. انسان اتنا دینے کے لیے تیار ہوگا کہ فرمایا زمین بھر سونا بھی کسی کے پاس ہو اللہ تعالیٰ اس دن سوال کریں گے کیا تو اتنا دینے پہ تیار ہے اگر تیرے پاس زمین بھر سونا ہو؟ کہے گا ہاں اللہ وہ بھی دینے کے لیے تیار ہوں, لیکن مجھے ایک دفعہ واپس بھیج دو کہ میں جاؤں اور اپنی زندگی کو بدل دوں. لیکن کیا چانس ملے گا؟ نہیں ملے گا. تو آج کیوں نہیں سوچ لیتے کیا جیسے ہمارے اسلاف کیا کرتے تھے کہ وہ سوچ لیتے تھے کہ ہم مر گئے ہیں, اب ہم وہاں پہنچ گئے ہیں, اب کیا ہے اب ہمیں چانس مل گیا, اب ہم واپس آ گئے ہیں, تو اب کیا کریں گے؟ سمجھ لو کہ وہاں سے ہو آئے ہو, سمجھ لو آپ نے منتیں کی اور آپ کو ایک زندگی اللہ نے دوبارہ دے دی, پھر آپ کیسے گزارو گے؟ کیونکہ یہ تو ہم سب کا ایمان ہے نا کہ حساب کتاب ہے, ہم سب کا ایمان ہے نا کہ اللہ کے آگے کھڑے ہونا ہے, تو سمجھ لو کہ ہم کھڑے ہو گئے تھے, ہم نے اللہ سے رو رو کے فریاد کی, اس نے ہمیں واپس بھیج دیا, تو اب کیسا گزارو گے؟ اب بتا دو پھر, اب پروف کر کے دکھا دو, اب ثابت کرو اللہ کو کہ تم اس کی جنت کے قابل ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر انسان کی ایک جگہ جنت میں اور ایک جہنم میں, ہر ایک انسان کا, ہمارا ایک ایک پلاٹ جو ہے نا, ایک پلاٹ جنت میں اور ایک جہنم میں, جس کی قیمت ادا کر دو گے وہ مل جائے گا. اگر جنت والے, اللہ نے جگہ رکھی ہوئی ہے وہ, اگر جنت والے پلاٹ کے لیے قیمت یہاں سے لے گئے تو اس کو خرید سکیں گے, اور اگر جہنم والے کے لیے لے کر گئے تو جہنم والا پلاٹ مل جائے گا. ہیں دونوں جگہوں پہ. اچھا پھر وہ جگہ کہاں جائے گی؟ خدا نہ خواستہ کوئی جہنم کے اندر چلا جاتا ہے تو اس کے جنت والی جگہ کا کیا ہوگا؟ وہ جنتیوں کو اوروں کو مل جائے گی. اور پھر اگر کوئی جنت میں چلا جاتا ہے تو اس کے جہنم والی جگہ کا کیا بنے گا؟ وہ اور جہنمیوں کو مل جائے گی. لیکن ہر ایک کی جگہ اللہ تعالیٰ نے مقرر رکھی ہوئی ہے کہ یہ یا یہ, فیصلہ تمہارے ہاتھ میں کہ تم کس کے لیے محنت کرتے. اسی لیے تو اللہ انصاف کرنے والا نا, یہ نہیں کہ اللہ ہمیں پھینکنا چاہتا ہے جہنم میں. کوئی لوگ کہتے ہیں پھر اللہ نے کیوں جہنم بنائی, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا کرے گا اللہ تمہیں عذاب دے کے. پانچواں پارا اس پہ ختم ہوتا ہے نا, کیا کرے گا اللہ تمہیں عذاب دے کے اگر تم شکر ادا کرتے ہو, ایمان لاتے ہو, کیا کرے گا اللہ تمہیں عذاب؟ اللہ کو کوئی شوق ہے؟ نعوذ باللہ, کوئی وہ چاہتا ہے کہ تمہیں جہنم میں پھینکے؟ اس نے تو تمہارے لیے جگہ رکھی ہوئی ہے جنت میں. ہاں اب یہ تمہارا کام ہے کہ تم اس جگہ کے لیے محنت کرو. یہاں پہ یہ زندگی ایسے ہی گزارنے کے لیے نہیں ہے, صبح اٹھے ہنڈیاں پکائیں, فیس بک پہ بیٹھے اس چیز کو دیکھا, خبریں دیکھی, ٹی وی کے آگے بیٹھے ڈرامے دیکھے, یہ دیا اور بس دن گزر گیا. پھر کہتے ہیں وقت کا تو پتہ ہی نہیں چلتا کہاں چلا گیا, اس لیے کہ ہم سب اپنے وقت کو ضائع کر رہے ہیں, ہمیں اس کی قدر و قیمت نہیں معلوم. اس سے تو جنت خریدنی ہے ہم نے, اس کو کس میں گزار رہے ہو؟ ہر ایک کے پاس کمپیوٹر پہ بیٹھنے کا ٹائم ہے, ہر ایک کے پاس ڈرامے دیکھنے کا ٹائم ہے, ہر ایک کے پاس فون پہ باتیں کرنے کا ٹائم ہے. کیا وجہ ہے کہ اپنی آخرت کو بنانے کے لیے ٹائم نہیں ہے؟ دو طرح کے عمل ہے, یا تو انسان اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنی آخرت کے لیے عمل کرتا ہے, تو دنیا تو جتنی تقدیر میں اتنی مل ہی جانی ہے, یا پھر انسان اسی دنیا کے لیے عمل کرتا رہتا ہے اور آخرت کو کھو دیتا ہے. اب ہم کون سے عمل کرنے والے ہیں, یہ ہمیں فیصلہ کرنا. کیا ہم وہ بننا چاہتے ہیں کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین بندے وہ ہیں کہ جن کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے. اللہ کے بہترین بندے کون سے؟ جن کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے. کیا ہم وہ بہترین بندوں میں سے ہیں؟ کیا ہمیں دیکھ کے لوگوں کو اللہ یاد آ جاتا ہے یا کچھ اور یاد آتا ہے؟ کوئی فلمی ہیروئن یاد آ جاتی ہے, کوئی ایکٹریس یاد آ جاتی ہے, یا کیا یاد آتا ہے؟ دیکھیں, ہم اپنے آپ کو دیکھیں اور سوچیں, اور پھر سوچیں کہ اس وقت اللہ کے ہاں میرا کیا مقام ہوگا. اگر آج کی رات قبر میں آتی ہے تو میرے پاس کیا ہے اللہ تعالیٰ کو دکھانے کے لیے؟ کوئی پتہ نہیں نا, کوئی آپ کو نہ مجھے پتہ نہیں ہے کہ کیا ٹائم ہے میرا لکھا ہوا. آج کیا میں زمین کے اوپر ہوتی ہوں یا زمین کے نیچے؟ میں آپ کو بتاؤں, آپ نے بھی دیکھے ہوں گے, میرے سامنے کی باتیں ہیں. صبح کو آپ کسی کو ملتے ہو اور پتہ چلتا ہے کہ شام کو ان کا جنازہ ہے, اور رات سے پہلے پہلے ان کو جا کے دفن بھی کر دیتے, اور اس وقت میرا دل اتنا وہ ہوتا ہے کہ اللہ صبح کو ان سے ملے, اور اس وقت یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ یہ جو آج کا سورج نکلا ہے یہ میں غروب ہوتا نہیں دیکھوں گی, اس سے پہلے میں زمین کے نیچے جا چکی ہوں. یقین کریں ایسے لوگوں کے ساتھ ملی ہوں تو تب انسان سوچتا ہے کہ اللہ اکبر, اتنی جلدی بھی انسان اس کے نیچے جا سکتا ہے اور اس کی تیاری کچھ نہیں ہے. اور پوچھیں اگر کہ تیاری کتنی ہے, وہ تو تیاری ہے ہی نہیں. وہ کب کے لیے ڈالی ہوئی ہے؟ وہ کل کریں گے, اور وہ کل کبھی نہیں آتی. وہ کل کل اور کل, 10 سال پہلے بھی کل ہی تھی, 5 سال پہلے بھی کل ہی تھی, پچھلے سال بھی کل ہی تھی, اور آج بھی پوچھیں گے تو کل. وہ کل کب کی ہے؟ کسی عقل مند نے کہا کہ جو بیوقوف لوگ ہوتے ہیں ان کی ڈکشنری میں کل کا لفظ بہت ہوتا ہے, عقل مند کی ڈکشنری میں کل کا لفظ نہیں ہوتا کہ کل کریں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا صبح کرو تو شام کا انتظار نہ کرو. شام کرو تو صبح کا انتظار نہ کرو، جو کرنا ہے آج کر لو، اس سے پہلے کہ وہ وقت آ جائے کہ انسان کچھ کرنے کے قابل نہ رہے، بے بس کر دیا جائے. وہ وہی چیزیں جن کے پیچھے انسان سب سے زیادہ تین چیزوں کا اس کو بڑا ہوتا ہے، میرا نام اونچا ہو، میرے کپڑے بڑے اچھے ہوں، برانڈیڈ کپڑے میں نے پہنے ہوں، یہ ہوں، مہنگے ترین ہوں، لوگ کیا کہیں گے ورنہ، اور میرا مکان بڑا اچھا ہو، میری کوٹھی ہو بہت بڑی. یہ تینوں ہی چیزیں مرتے ہی کیا ہو جاتی ہیں، نام کیا ہے؟ میت. کپڑے کیا ہیں؟ کفن. اور گھر کیا ہے؟ قبر. تینوں یہ چیزیں جن کے پیچھے انسان سب سے زیادہ دوڑتا ہے نا، مرتے ہی دیکھو سب سے پہلے یہ تینوں چیزیں اس سے چھنتی. اس وقت کی فکر کریں. جو میرا پیغام ہے یہاں پہ، جہاں پہ بھی میں جا رہی ہوں، پیغام یہی ہے کہ آؤ اس قرآن کی طرف آؤ. یہ قرآن غفلت سے جگاتا ہے. آؤ قرآن آپ کو سیدھا راستہ بتائے گا. جیسے آپ کے یہاں پہ ڈسٹ پڑ جاتی ہے نا، آپ صبح کو صفائی کرتے ہیں، شام تک آپ نے دیکھا چیزوں پہ یہاں پہ نوٹ کیا، اتنی گرد پڑ جاتی ہے، روز آپ کو صفائی کرنے کی ضرورت پڑتی ہے نا. اسی طرح ہمارے ایمان ہے نا، ان پہ بھی ڈسٹ پڑ جاتی ہے، ان کی بھی صفائی کی ضرورت ہے، ان کو بھی ریفریش کرنے کی ضرورت ہے، ان کو بھی تازہ کرنے کی ضرورت رہتی ہے. یہ خود بخود صاف ستھرے ایسے نہیں رہیں گے. جتنے پلوٹڈ ماحول میں آپ رہیں گے اتنی زیادہ گرد پڑے گی. اب ہمارے تو ارد گرد بہت زیادہ پولوشن ہے، وہ والی پولوشن نہیں، عقیدے خراب کی پولوشن، دنیا داری کی پولوشن، مٹیریلزم اس قدر زیادہ ہے کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کامیابی اور ناکامی کے معیار ہی ڈفرینٹ ہے. یہ سب پولوشن ہے، یہ پولوشن ہمارے ایمانوں کو کور کر دیتی ہے. اب کیا ضروری ہے کہ ہم اللہ کے ذکر سے اس پولوشن کو دور کریں، اپنے ایمانوں کو تازہ کریں؟ اور اگر ایسا نہیں کیا تو گرد پڑتے پڑتے وہ دب جائیں گے کہیں نیچے. ہم گھروں کی صفائی کی تو کتنی فکر کرتے ہیں، کبھی اپنے ایمانوں کی صفائی کی فکر کی ہے کہ ان کو بھی تازہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ میری بات نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان گھٹتا بڑھتا رہتا ہے، ایک جیسا نہیں رہتا. اگر آپ سوچتی ہیں نا آج میں نے درس سن لیا، آج تو میرا ایمان بڑا بڑھ گیا اور بس ساری زندگی کے لیے یہی کافی ہے، ایسا نہیں ہے. آج شاور لیں گی، آج غسل کریں گی، کیا ساری زندگی کے لیے آپ کا بدن صاف رہتا ہے؟ ایک دفعہ گھر کی صفائی کرتی ہیں، کیا ساری زندگی کے لیے کافی ہے؟ جو جتنا صفائی پسند ہے وہ اتنی زیادہ دفعہ اس کو صاف کرتا ہے. تو ایمان کے لیے بھی جو جتنا اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہے وہ اپنے ایمان کو اتنا تازہ کرنے کی کوشش کرے گا، وہ اتنی زیادہ گرد اڑانے کی کوشش کرے گا، اتنی صفائی کرے گا. کبھی ایسا نہیں ہو سکتا ایک دفعہ کی سنی ہوئی بات آپ کو ہمیشہ کے لیے کافی رہے. یہ انسان پھر گمراہ ہو جاتا ہے. پھر یہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کریم کا نام قرآن میں ہی فرمایا، اس کا نام ہے الذکر. ذکر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ریمائنڈر. آپ کو یاد دہانی کراتا ہے. کیا یاد دہانی کراتا ہے؟ اللہ کی یاد دلاتا ہے، واپسی کی یاد دہانی کراتا ہے، دیکھو تمہیں اللہ کی طرف لوٹنا ہے. انسان کی یہ گرد دھلتی جاتی ہے، صاف ہوتی جاتی ہے اس سے. اور اگر یاد دہانی نہ ہو تو پھر غفلتوں میں پڑے رہو گے اور ہوش ہی نہیں آئے گا کبھی. تو اس لیے ہم سب کو یاد دہانی کی ضرورت ہے، ہم سب کو اللہ کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے. اور ہم سب کو جتنا بھی ہم کہیں کہ ہم تو بہت قرآن گھر میں ناظرہ پڑھتے ہیں، ہم بہت یہ کرتے ہیں، پھر بھی ہر ایک انسان کو اس کتاب سے ہدایت اور رہنمائی پانے کی ضرورت ہے. اس لیے کہ انسان اپنی عقل سے یہ نہیں جان سکتا کہ سیدھا راستہ کون سا ہے. اس میں وہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم. کیوں کہتے ہو؟ خود ہی پالو نا راستہ، صراط مستقیم میں خود ہی چل پڑتے، کیوں اللہ سے مانگتے ہو؟ اس لیے کہ اللہ ہی ہے جو جس کو رہنمائی کر دے گا وہ صراط مستقیم پہ چل سکتا ہے، خود نہیں چل سکتے آپ. اس لیے ہم ہر نماز میں دیکھو کتنی دفعہ مانگتے ہیں اللہ چلا دے سیدھے راستے پہ، اللہ چلا دے سیدھے راستے پر. تو اگر چلنا چاہتے ہو تو وہ صراط مستقیم ہے یہ کتاب، یہ ہے وہ راستہ، اس کو پڑھو، اس کو سمجھو، اس کو سیکھو تو صراط مستقیم پالو گے، یہی بتائے گی وہ راستہ کیا ہے. تو آپ جو اتنی دفعہ مانگتے ہو نا، یہ جو آپ نے اتنی نمازوں میں مانگا آج تک، یہ کتاب اس کا جواب ہے آپ کی مانگ کا. اور اب تو کسی کے پاس کوئی ایکسکیوز نہیں رہ گیا، اس لیے کیونکہ الحمدللہ اب آپ کو کہیں جانے کی بھی ضرورت نہیں. جس کے پاس فونز ہیں، واٹس ایپ ہیں، سب اپنے واٹس ایپ پہ کلاس لے سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، سیکھ سکتے ہیں. کیا ہم اللہ تعالیٰ کو جواب دیں گے جب اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ میرا تو ایک قرآن تھا، ایک کتاب تھی، ایک کلام تھا، کیا تم اس کو بھی سمجھنے کے لیے وقت نہ نکال سکے؟ تم نے ڈگریاں لے لی، تم نے میٹرک کیا، ایف اے کیا، بی اے کیا، کئیوں نے 16 سال پڑھا، کئیوں نے اس سے بھی زیادہ پڑھا، کیا صرف ایک اللہ کی کتاب ہی اتنی بھاری تھی تمہارے لیے کہ 60-70 سال کی زندگی گزار کے آگے تم نے یہ سمجھنے کی زحمت نہ کی کہ میرے رب نے کیا مجھ سے فرمایا؟ کیا جواب دو گے اس پر؟ اس قرآن کے جو 5 حقوق ہیں، اس پر ایمان لانا، ایمان کا مطلب کیا؟ یعنی اس کا یقین ہو دل میں، صرف زبانی اقرار نہیں ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اس کا یقین ہو دل میں. جب کسی چیز کا یقین آپ کے دل میں ہوتا ہے نا، مثلا آپ کو پتا ہے یہ آگ ہے، آگ جلاتی ہے، یقین ہے دل میں نا، آپ کبھی بھی اس میں ہاتھ نہیں ڈالیں گے، کبھی بھی نہیں ڈالیں گے، کیونکہ آپ کو یقین ہے. جس انسان کو یقین ہے کہ یہ کتاب فلاح کا راستہ بتاتی ہے، یہ کتاب اللہ کی طرف جانے کا راستہ بتاتی ہے، جنت کا راستہ بتاتی ہے، جنت کا راستہ اس کتاب کے ذریعے آسان ہو جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو علم کے راستے پر چلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتے ہیں. یہ جنت کا راستہ ہے. جس کو یہ یقین آ گیا وہ کہیں آرام سے بیٹھے گا؟ کہے گا نہیں مجھے جلدی بتاؤ جنت کا راستہ، میں نے جنت میں جانا ہے. لیکن چونکہ ہمارے ایمان کمزور ہے اس لیے ہمیں پرواہ ہی نہیں ہے، وہ چھوڑو جنتوں کا دیکھیں جائے گی پھر. دوسرا کیا ہے؟ اس کو پڑھنا ترتیل کے ساتھ، صحیح طرح سے ٹھہر ٹھہر کے. پھر تیسری اس کے اوپر کیا بات ہے؟ اس کو سمجھنا، اس میں غور و فکر کرنا. چوتھا کیا اس کا حق ہے؟ اس پہ عمل کرنا. اور پانچواں کیا حق ہے؟ اس کو آگے پہنچانا. اب یہ ربیع الاول کا مہینہ آنے والا، لوگ بہت کہیں گے کہ ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پہ نعتیں پڑھیں گے، یہ کریں گے. اور جو ان کی زندگی تو دیکھو، ان کی پوری زندگی جو نبوت کی زندگی ہے وہ اس کتاب کو آگے پہنچانے میں صرف ہوئی ہے. کیا یہ بات صحیح ہے یا نہیں؟ ہمیں سب کو یہ سنت پتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ میٹھا کھانا سنت ہے. یہ نہیں پتا کہ ان کی پوری زندگی وحی الہی کو آگے پہنچانا، اس پیغام کو پھیلانا، اس میں گزری ہے، وہ اس کا نہیں ہمیں ہوش. لیکن ہم کیسے پھیلائیں گے جب ہم تک خود تک ہی نہیں پہنچی ہو، ہم نے خود ہی نہ سمجھا ہو، اور ہمارے پاس خود کے پاس اس کا ٹائم نہیں. تو یہ قرآن قیامت کے دن کھڑا ہو کے شکایت کرے گا کہ اللہ اس نے مجھے پیٹھ پیچھے ڈال دیا تھا، اللہ اس نے مجھے چھوڑ دیا تھا. تب کیا جواب دیں گے؟ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا ہے آج، اور یہ سمجھ لیں کہ آپ کی دعاؤں کا جواب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہاں پہ بھیجا ہے. اور آپ کے لیے یہ پیغام ہے کہ آئیں قرآن کریم کو سیکھیں، اس کو سمجھیں، تاکہ ہم اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھال سکیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اہل القرآن میں سے بنا دے. جیسے حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اہل اللہ ہیں، اللہ کے اہل ہیں. تو ہم کہتے ہیں اللہ کے اہل کون ہو سکتا ہے؟ اللہ کی فیملی تو کوئی ہے نہیں، وہ اس کا تو نہ کوئی بیٹا نہ کوئی باپ، ہاں تو اللہ کا اہل کون ہے؟ تو صحابہ نے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، یا رسول اللہ اہل اللہ کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل القرآن و خاصته، قرآن والے اور اس کے خاص بندے جو ہیں وہ ہیں اس کے اہل. اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا بڑا آنر دیا کہ جو میرے قرآن سے جڑ جائے، جو میرے کلام سے جڑ جائے، وہ ایسے ہی ہے جیسے میرا اہل، جیسے آپ کے لیے آپ کی فیملی، اس طرح اللہ کے لیے وہ لوگ اسپیشل ہیں. تو قرآن والے کوئی معمولی نہیں ہوتے، اس لیے اپنے آپ کو ان میں شامل کریں کہ ہم بھی اہل اللہ کہلائیں. آپ کو نہیں شوق ہوتا کہ ہم بھی اہل اللہ کہلائیں، اللہ کے اسپیشل بندے، اللہ ہمیں بھی چن لے اس آنر کے لیے. تو دعا یہی ہے کہ اللہ کرے کہ ہم سب اہل اللہ میں سے ہو جائیں، اور خاصا تو ہو میں سے ہو جائیں. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.